الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, اللہ تعالی نے ہم سب کو خیر امت فرمایا ہے. کنتم خیر امہ, کہ تم بہترین امت ہو. بہت اونچے مقصد کو دے کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. بہت ہی عظیم الشان مقصد ہے, بہت اونچا کام ہے. رستم کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے, رستم نے سوال کیا, من الذی جاء بکم, وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو یہاں پر لے کے آئی. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقصد نہ صرف اپنا بتایا بلکہ پوری امت محمدیہ کا مقصد بتایا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جول الادیان الى عدل الاسلام. اللہ نے ایک بہت اونچے مقصد کے لیے ہمیں زمین میں اتارا ہے. اللہ کے بندوں کو ہر قسم کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں جوڑنا, دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانا, ہر قسم کے زبردستی دین سے نکال کر انصاف والے دین پر لانا. دوستو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی زندگی کا اور اسلامی تعلیمات کا ایک پاکیزہ معاشرہ ہم قائم کریں, ہماری ذمہ داری ہے. اور اس زمانے کا سب سے بڑا فاقہ, سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی کیا کہیں, سب سے بڑی حاجت اور ضرورت یہی ہے کہ آج انسانیت بے چین ہے, تڑپ رہی ہے, بلک رہی ہے, کس کے پاس جا کر سیکھیں حیا کا سبق, بندگی کا سبق, شرافت کا سبق, اطاعت کا سبق. وہ سارے سبق اللہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائے. پوری انسانیت پیاسی ہے, فضائیں پیاسی ہیں, زمین کا ایک ایک حصہ جس طرح گرمی میں پانی پانی بول کے تڑپتا ہے, اسی طرح ایک انسانیت ہدایت کے لیے بے چین ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات تو یہ ہے, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کام کو اس طرح ہم انجام دے سکتے ہیں, ہر فرد یہ سوچ لے, جو انسانیت کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, جس میں انسان کا اندرون بھی بنتا ہے اور اس کا بیرون بھی بنتا ہے, ہم میں سے ہر ایک اس کے بنانے کی فکر میں لگے, اپنے ظاہر کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سجائے اور اپنے باطن کو ایمانی صفات سے آراستہ کرے. مختصر سے جملے ہیں لیکن بہت ہی مفہوم ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو صاف قانون ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے اور تمہارے ظاہر کے عمل کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. افراد گنے نہیں جاتے ہیں, کبھی تاریخ میں افراد گنے نہیں تولے جاتے ہیں. بدر میں افراد تولے گئے, گنے نہیں گئے, گنتے تو ہار جاتے. ہزار کے مقابلے میں 313 گننے پر آتے تو ہار جاتے. نہیں نہیں, وہاں تولا گیا افراد کو, ان کے ایمان کو, ان کے اخلاص کو, ان کے تقوے کو, ان کی حیا کو, ان کی بندگی کو, ان کے اللہ سے تعلق کو تولا گیا, اور وہ اتنا وزنی معاشرہ بنا تھا کہ اللہ کی مددیں آسمان سے اتری. کبھی کسی زمانے میں افراد گنے نہیں گئے, یہ گنتی ہے نہیں ہے, بلکہ یہ برکتوں کا دین ہے, یہ ہمارا گنتی کا دین نہیں ہے. جہاں گنتی کی طرف تعداد کی طرف نظر گئی, حنین میں اللہ نے مدد اٹھا لی. اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہاری کثرت پہ تمہیں عجب آ گیا, یعنی تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی. اچھا چلو, آج تک ہمارے اوپر نظر تھی, اب تمہیں تمہاری تعداد پہ نظر, فوراً اللہ نے مدد اٹھا لی, فتح شکست میں بدل گئی. یہ اصول, یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے بتایا, افراد تولے جاتے ہیں, معاشرہ وزنی ہوتا ہے, معاشرہ پھیلا ہوا, افراد گنے نہیں. کأنہم خشب مسندا, ظاہر کے اعتبار سے بنے ہوئے ہوں اور حقیقت کے اعتبار سے خالی ہو. اللہ نے مثال دی, یہ ایسی لکڑی ہے جیسے کسی سہارے کے تحت کھڑی ہے, کب ادھر گرے پتا نہیں. ظاہری ڈھانچہ اعمال سے مزین ہو, نماز ہو, ذکر ہو, قرآن ہو, لیکن اندرون اگر بگڑا ہوا ہے, بنا ہوا نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شاندار درخت ہے, اندر دیمک کا کیڑا اسے لگ گیا اور اسے وہ کھوکھلا کرتا جا رہا ہے, پتا نہیں کب کدھر ہوا آئے اور کدھر گرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو مضبوط کیا, وزنی بنایا صفات کے ذریعے سے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ جو سورت ہے یہ سب سے آخری سورت اتری ہے, نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت, اس کے بعد کوئی سورت نہیں آئی. آیتیں اتری, آیتوں کے چھوٹے چھوٹے جملے اترے, لیکن جو سورتیں مکمل اترا کرتی تھیں, یہ سورت کے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے. اور اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں, جس کا تمہیں انتظار تھا کہ دنیا کی قومیں ہدایت کی طرف کب آئیں. اب سن لو, وہ مدد آ گئی اللہ کی. وہ کب سنا رہے ہیں؟ آخر میں سنا رہے ہیں, شروع میں نہیں سنایا. کئی عرصہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کو صحیح کیا, اپنے اخلاق کو درست کیا, اپنے آپ کو سوارا نکھارا, پھر اللہ نے وہ منظر دکھلایا, یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. 700 لوگ یمن سے اذان دیتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے. کیا منظر تھا, اندازہ لگائے, 700 لوگوں کا ایک قافلہ اذان دیتے ہوئے مدینے میں آیا اور کہہ رہے ہیں ہم صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے. تڑپ رہی ہے انسانیت کے ایک ایسا معاشرہ دیکھے, بے چین بے قرار ہے اندر کی روح, اندر کا دل, کوئی دکھائے تو صحیح, قریب کر کے بتائے تو صحیح کہ کیا دین ہے, کیا پیغام ہے اس دین کے اندر. سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, 2 سال میں, 2 سالہ عرصے میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلا اور لوگ اتنے اسلام میں داخل ہوئے, 21 سال میں اتنے داخل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سالہ زندگی میں 2 سال میں اتنے تعداد میں داخل ہوئے کہ 21 سالہ زندگی میں اتنے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بڑے مورخ, بہت بڑے محدث, امام تابعی, امام زہری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے مشرکین مدینے کے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا, وہ موقع ملا کہ ان کی زندگی کو دیکھیں, ان کے اخلاق کو دیکھیں, ان کی مہمان نوازی اور ان کی ہمدردی کو دیکھیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیں کہ جب آپ عمرے کے ارادے سے آئے تو مشرکین نے روک لیا راستے میں, آپ نہیں عمرہ کر سکتے, آپ جائیں آئندہ سال آئیں. اندازہ لگائیں اللہ کے سب سے بڑے محبوب بندے کو اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام ہیں اور ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جذبات میں قابو, اپنے جذبات کو قابو میں کیے ہوئے ہیں, صبر برداشت کا پورا پیکر. بات چلی معاہدے پر, بات آئی چلو صلح کر لے, صلح نامہ ادھر سے آئے, ادھر سے آیا سہیل ابن عامر, اور ادھر سے آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی صلح تیار کرو, صلح نامہ لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عامر کہنے لگا یہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے, ہم اس کو نہیں پہچانتے, بسمک اللہم لکھو. پھر جب دوسرا نمبر لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی لکھو من محمد الرسول اللہ, محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ پیغام صلح ہے. سہیل ابن عامر فوراً اعتراض کرے رسول اللہ اگر یہاں لکھ رہے ہیں تو اعتراضی کیا ہوا, سارا جھگڑا تو اسی پر ہے, اگر ہم اس کو مان لے تو صلح کی کیا ضرورت ہے, یہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھو. آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کو مٹاؤ اور محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہے کہ اس کو میں مٹاؤں. دیکھو نے سہیل ابن عامر زبردستی کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا مجھے بتا دو وہ کہاں ہے رسول اللہ, میں تو امید ہے. حضرت علی نے بتایا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا, پھر وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا. یہ سارا واقعہ, یہ ساری صورتحال 1500 صحابہ اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر بڑے جذبات میں آئے ہوئے ہیں. صلح تیار ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور لے کے آئے قربانی کے لیے یہیں سے بھیج دو, یہیں سے روانہ کر دو, اور اپنے بال یہیں پہ حلق کر دو, بال نکالو, یہاں سے ہم واپس ہوں گے. اور آیتیں اتر رہی ہیں اس پر انا فتحنا لک فتحا مبینا, سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی فتح کی خوشخبری ہو. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے عمرہ نہیں ہوا, قربانی نہیں ہوئی, اللہ کے گھر کو دیکھا نہیں, یہ کون سی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا فتح ابھی تمہیں پتا چلے گی, فتح یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اب اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اب سنیں, اب برکتیں دیکھیں نا. میں سہیل ابن عامر جو رسول اللہ جس نے مٹھانے مٹایا تھا, ایک وقت وہ آیا, وہی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے سہیل کو ہدایت دی, حضور تھوکتے تو وہ تھوک لے کے اپنے جسم پہ ملتا, حضور وضو کرتے تو وضو کا پانی اٹھا کے اپنے جسم پہ ملتا. یہ کیسے مال کی قربانی دے آسان, جان کی قربانی آدمی گردن لمحے میں کاٹ دے, لمحے میں کاٹ لے, مال دے دے. یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا جذبات, یہ جذبات کی قربانی یہ تو بالکل انسان گوارا نہیں کرتا. مال دے دے گا, جان دے دے گا, یہ اپنا سر نیچے نہیں جھکائے گا. فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے صحابہ سے یہ قربانی دلوائی, اور اس کا اثر کیا ہوا؟ جب صلح ہو گئی مکے کے مسلمان اور مکے کے مشرکین اور مدینے کے مسلمانوں میں, تو پھر مکے کے مشرکین مدینے کے مسلمانوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے عزیزوں سے جو ہجرت کر کے آئے تھے, کھلم کھلا ان سے ملنے لگے. کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں حملے کا, اب آپس میں مل رہے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہوا مکے کے مشرکین مدینے کے مسلمانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا, ان کی مہمان نوازی کو دیکھا, ان کے رونے اور تڑپنے کو دیکھا, ان کے بلکنے کو اور ان کی ہمدردی اور ان کی محبت کو دیکھا, اور دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارے ساتھی تھے, یہ وہ دین کیسا مبارک دین ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی, اور اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے. یہ بات ہے, یہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا اور ان کا نسل ایک, ہمارا اور ان کا خاندان ایک, ہمارا اور ان کا خون ایک, جس مٹی سے ہم بنے اسی مٹی سے یہ بنے. لیکن یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ مہمان کو پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا سنا رہے ہیں, مہمان کو پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے بھوک مار کے چراغ بجا کر مہمان کو یہ تسلی دلا رہے ہیں آپ کھاؤ, ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. سوچنے پہ مجبور ہو گئے, انسان ہے نا, انسان ہے, انسان کی فطرت ہے سوچنا, انسان کی فطرت ہے سوچتا ہے, انسان ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھن چلے. دوستو جب ایسے افراد ہم میں بنیں گے, ایک ہمدردی کا, ایک محبت کا, صفات والا دین لے کر جب چلیں گے, دنیا دل تھام کر آج بھی اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے مجبور ہوگی. تیار کھڑی ہے بشرطے کہ صفات سے مزین ہو, صفات سے مزین ہو مسلمان. سوچنے میں مجبور. ایک صحابی ہیں جبار ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کسی نے پوچھا آپ اسلام کیسے لائے؟ بہت سے غیر مسلم ہماری مسجد میں آتے ہیں, کبھی کسی سے ہم میں سے کوئی ان سے تنہائی میں بیٹھ کر پوچھے بھائی تمہیں اسلام کی کون سی خوبی اچھی لگی جس سے تم اسلام میں داخل ہو گئے, واقعی ان کی اس قربانی کو سن کر اپنا ایمان تازہ ہوگا. وراثت میں ہمیں ایمان ملا, دین ملا, اسلام ملا, ہمیں پتا نہیں ہے یہ جو آتے ہیں یہ جو مسلمان, یہ جو غیر مسلم تھے پہلے کسی اور مذہب میں تھے, لیکن ان سے تنہائی میں بیٹھ کر پوچھیں وہ کیا ادا تمہیں پسند آئی جس سے تم اسلام میں آئے, ہم سنیں ان کی زبان سے. یہ صحابہ کی سنت تھی. ایک صحابی نے پوچھا جبار ابن سلمہ سے بتاؤ کہ تمہیں کون سی ادا اسلام میں پسند آئی کہ جس سے تم ایمان میں آ گئے؟ تو کہنے لگے ایک جملہ, بس ایک جملہ. ایک غزوے کے موقع پر میں کفار کی مشرکین کی جماعت میں سے تھا, ایک نیزہ میں نے ایک مسلمان صحابی پہ مارا جن کا نام عامر ابن فہیرہ تھا, وہ نیزہ ان کے جسم پر لگا, ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا, وہ جملہ میری اندر کی دنیا بدل کر دیا. ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہے, اندر سے نکلے. وہ جملہ کیا تھا؟ سبحان اللہ, جیسے ہی وہ نیزہ ان کے جسم پر لگا زبان سے نکلا فستو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے. اب جبار ابن سلمہ سوچنے پہ مجبور ہوئے, یہ آدمی مر رہا ہے, گر رہا ہے, اس کی بیوی تھوڑی دیر میں بیوہ ہو رہی ہے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, دنیا کی ہر خواہش اس سے کٹ رہی ہے, یہ کون سی کامیابی, ساری ناکامیاں اس میں جمع ہو رہی ہیں, یہ کہہ رہا ہے زبان سے کامیاب ہو گیا. سوچنے پہ مجبور ہوئے اور اسی میں سے ایک فرد سے جا کر پوچھا بھئی بتاؤ یہ آدمی نے یہ جملہ کہا, یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ دوستو جب ہماری زبانیں ایسی ہوں گی, دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا عمل ہمارے اندر ہوگا, آئیں گے لوگ اور آ کر تنہائی میں پوچھیں گے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. وہ صحابی ان سے کہنے لگے وہ کامیابی جانتے ہو کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا, وہ جنت کی کامیابی, وہ آخرت کی کامیابی. جیسے ہی سنا انہوں نے کہا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ گئے, جاتے جاتے وہ ان کا مرنا بھی ہدایت کا ذریعہ تھا. بعض لوگوں کا زندہ رہنا بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوتا, لیکن ان کا مرنا بھی ہدایت کا ذریعہ, انہیں پتا ہی نہیں, لیکن اللہ نے ان کے موت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ایک ایسا معاشرے کی وجود میں لانے کی ضرورت ہے جس کی بنیادیں ایمان اور ایمانی صفات ہوں. یہ ہمارے خصوصاً بہت بڑے عالم ہیں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں غیر اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے جو بھی غیر اسلامی ماحول میں رہتا ہے اس کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کو قائم کرے. ایک تو ہے ہی کہ مسلمانوں کے ماحول میں کوئی زندگی گزار رہا ہے, غیر اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے دگنا ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ہم ان صفات سے آراستہ کرے کہ دنیا انسانیت آگے بڑھ کے پوچھے بتاؤ آپ کا دین کیا ہے. اسی لیے سورہ نساء کی وہ آیت میں نے پڑھی جس آیت کے اندر تین بنیادی باتیں اللہ نے بتائی جو پاکیزہ معاشرے کے گویا بنیادی ستون ہیں. ایک تو ہے صدقہ. صدقے کے معنی جیسا کہ کل بات آئی, اپنی ذات سے دوسروں کے کام آنا, دوسروں کو فائدہ پہنچانا, اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا, یہ صدقے کا خلاصہ ہے. بڑا اہتمام اللہ نے اس بات کا کیا ہے. نماز کا طریقہ مکمل قرآن میں نہیں ہے, نماز کا طریقہ بالکل قرآن میں نہیں ہے. نماز کا حکم ہے, طریقہ کیا ہے حدیث میں دیکھو, لیکن معاشرت کا اتنا اہتمام, سورہ نور, سورہ حجرات, قرآن کی بعض مختلف آیتیں اتنی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی. اللہ نے گھروں میں اس طرح جاؤ, اجازت اس طرح لو, دسترخوان پر اس طرح بیٹھو, مہمانوں کے گھر اس طرح جاؤ. سورہ قاف میں کون سی وہ 26 میں پارے کی آخری رکوع میں اللہ نے مہمان نوازی کے آداب بھی بتائے, مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے اس کے آداب بتائے, اس لیے کہ اس کی رعایت نہ کرنے پر دوسروں کو تکلیف اور اس معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے, معاشرے پہ برا اثر پڑے گا اور دوسروں کے دل کو تکلیف ہوگی. چھوٹی ہے تو باتیں چھوٹی چھوٹی, چھوٹی بات مہمان نوازی کرنا چھوٹی بات ہے, سلام کر کے داخل چھوٹی بات, بالکل چھوٹ, لیکن چھوٹی باتیں اتنی بڑی اتنی اہمیت اللہ نے بتائی کہ آج اتنی ہی غیر اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. راستے میں جا رہے ہیں, جہاں پر گاڑی نہیں کھڑانا ہے وہاں اگر ہم نے کھڑا دیا, دوسروں کو تکلیف ہوئی, اس کو ہم دین نہیں سمجھتے, اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. یہ ٹریفک کے جو قوانین بنائے گئے اسی لیے کہ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. معذور کی پارکنگ میں اگر کوئی صحت مند انسان اگر گاڑی رکا دیا, اب بتائیں وہ معذور آیا اور آ کر دیکھا کسی اور کی گاڑی کھڑی ہے, نوجوان ہٹا کٹا, اور اس کی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہر جگہ ہوگا لیکن یہاں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر, میں اللہ کا بندہ, پولیس بھی آئے گی, چل تیرے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا مال ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ, نکال ٹکٹ. چھوٹی چھوٹی باتیں, اور اس کے کرنے کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے, حالانکہ اس میں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے مسلمان کو, انسان کو. بعض چیزیں مشترکہ ہوتے ہیں سب لوگوں کے استعمال کرنے کی, اور اس میں رعایت نہ کرنے پر اور تکلیف ہوتی ہے. وضو کرتے ہیں, سب وضو کرتے ہیں, وہاں پر ایک آدمی نے وضو کیا, اس بیٹھنے کی جگہ کو اگر گیلا کر کے اگر ایسے ہی ہم آ گئے, دوسرا آدمی آیا بیٹھ گیا, 25 ڈگری ایکائک سردی موسم بدلا ہے نا, اپنے اسی کرتے کے ساتھ اس پہ بیٹھتا ہے تو اب بتائیں اس کو کتنی سردی لگے گی. جب تک وہ خشک نہیں ہوگا اس کے لیے کیا زبان سے دعا نکلے گی؟ چھوٹی بات ہے. گھر میں 5 افراد مل کر رہتے ہیں, 5 بھائی ہیں مثال کے طور پر, گھر کے پورے افراد 5, ایک چیز ایسی ہے پانچوں مل کر استعمال کرنے والے ہوتے ہیں, کارڈلیس ہے مثال کے طور, مثال عرض کر رہا ہوں, ایک بھائی نے فون اٹھایا, فون بات کرتے کرتے کہیں تکیے کے نیچے پھینک دیا, اب دوسرے بھائی کو فون کرنے کی ضرورت پڑی, وہ پورا گھر ڈھونڈ رہا ہے. مشترکہ چیز تھی, ہم نے اس کو جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا, اور اس سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. ایک تولیہ استعمال کرنے کا ہے, اس کی ایک جگہ متعین ہے, وہاں سے استعمال کر کے کہیں اور ڈالا, ایک بھائی آیا اور آ کر وہاں دیکھا تولیہ غائب, اب اس کے لیے پریشان, اس پریشانی پر اللہ اسے پکڑیں گے. یہ ہے معاشرتی زندگی, اسی کو کہتے تہذیب. اپنی عادتوں کی اصلاح کرنا یہ دین ہے, اپنے حرکات اور سکنات, اپنے بول چال کو سنوارنا یہ دین ہے. سلام کر کے ایک آدمی سلام کیا, اس سے مذابہ اس طرح کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ادھر, اب اندازہ لگائے یہ دین ہے بے دینی ہے, کتنی ٹھیس اس آدمی کو پہنچے گی جو میرے دائیں طرف کھڑا ہے. بات ادھر سے ہو رہی ہے, مصافحہ ادھر ہو رہا ہے اور کنکھیوں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. سنت یہ تھی کہ پورا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر مصافحہ کرتے. معراج میں بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو دیکھا آپ نے, بلی کو باندھ کر اسے نہ کھانا دیتی نہ چھوڑتی, اس پر اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے, یا حضور کی امتی کو ستایا جائے اور اسے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے صدقے کا معنی اپنی ذات سے دوسروں کو آرام پہنچے, مدد ملے, نفع پہنچے, اور ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ فضا جب ہمارے معاشرے میں بنتی ہے, معاشرے کا ایک ستون مضبوط ہوا. اور دوسری بات کیا ہے, مختصر عرض کروں, او معروف, معروف اچھی بات, اچھا بول, اپنی زبان سے اچھا بول نکالنا, زبان کے صحیح استعمال پر معاشرے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ نہ برا بول پسند کرتا ہے نہ بڑا بول پسند کرتا ہے. بڑے بول بھی اللہ کو پسند نہیں, برے بول بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تو
اللہ پاک ہے, پاک بول اللہ پسند کرتا ہے. جب زبان صحیح استعمال ہوگی گھریلو زندگی, خاندانی زندگی, معاشرتی اور مسجد کی زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے. زبان غلط چلے, حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم, آپ نے فرمایا کئی لوگوں کو میں نے صرف زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں پھینکتا ہوا دیکھا. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, یہ ایسی نعمت ہے اس سے کئی عبادتیں ہوتی ہیں. کلمہ پڑھا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, کسی کو تسلی دی جاتی ہے, کئی کئی گناہ بھی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی صرف زبان پر قابو پا لے آدھے برائیوں سے وہ بچ جائے. کتنی بڑی بات. اسی لیے حدیث میں فرمایا نا, بار بار یہ حدیث ہم سنتے ہیں, مسلمان کون ہے؟ سلیم المسلمون من لسانه ویده, جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. پہلا جملہ زبان, دوسرا جملہ ہاتھ. کیوں؟ جس قدر تکلیف زبان سے پہنچتی ہے اور پہنچائی جاتی ہے اتنی ہاتھ سے نہیں پہنچائی جاتی. ہاتھ کی رینج بہت کم ہے, چھوٹی سی لاٹھی لو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے, گن لا کے دے لو میلوں تک گولی جائے گی. یہ زبان اس کی رینج اتنی دور ہے, سات ساندر پار یہاں سے گالیاں جا سکتی ہیں, سات ساندر پار یہاں سے دعائیں بھی جاتی ہیں. بیٹھے بیٹھے انڈیا والے کو دو بول بول دو دل توڑ دو, بیٹھے بیٹھے انڈیا میں انڈیا والے کو اچھی بات بولو دل جوڑ لو, مقابلہ ہی نہیں اس زبان کا. اسی لیے حضرت ابوبکر اس کو پکڑ کے فرما دیتے ان ھذا اوردنی المواری, یہ ہے تو مجھے ہلاک کرنے والی. اس کا استعمال صحیح ہو, اسی لیے اس پر ایسے الفاظ لائے, الفاظ کی رعایت نہ کرنے پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. ہاں بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت میں بھی الفاظ کی رعایت بہت ضروری. آپس میں, گھر میں, ہر جگہ جہاں الفاظ کی رعایت نہیں ہوئی وہاں اس کا اثر ہر 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 جگہ, گھر پر بھی پڑے گا. گھر مثلا جیسے ایک لفظ ہے, ایک لفظ ہے ہمیشہ, ہمیشہ یہ ایسا خطرناک لفظ ہے. یہ لفظ ہمیشہ اکثر اپنی ہم بول چال میں بولتے ہیں, ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. ہمیں دسترخوان پر شوہر بیٹھا, سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ تھا, بیوی سے کہتا ہمیشہ تم نمک زیادہ کر دیتی ہو, ہمیشہ نمک تم زیادہ کر دیتی ہو. اب جیسے ہی شوہر بولا بیوی, بیوی کا دل اسے دکھا, حالانکہ بیوی ہمیشہ نہیں کرتی, کبھی کبھار زیادہ پڑ جاتا تھا. اب بیوی شی از بورن ہیئر, اب وہ کیا کری, اب وہ بھی فوراً جواب تم بھی ہمیشہ ایسے ہی بولتے رہتے ہو. حالانکہ نہ بیوی جو ہمیشہ بولتی ہے, نہ بیوی ہمیشہ نمک زیادہ کرتی ہے, نہ شوہر ہمیشہ بولتا ہے. یہ ہمیشہ کا لفظ اس کو بھی ٹھیس پہنچایا, اس کو بھی ٹھیس پہنچایا, اور دونوں میں گھریلو زندگی میں فتنے شروع ہوئے. ہمیشہ چائے لیٹ, ہمیشہ گھر لیٹ, کبھی کبھار گھر میں تاخیر ہو گئی, ہمیشہ. الفاظ کی رعایت نہ کرنے پر بھی یہ اثرات برے پڑتے ہیں, اسی لیے زبان پر ایسے ہاں بڑا خطرناک ہے. بچھو کا ڈنک جس طرح زہریلا ہوتا ہے, اس سے خطرناک زہر زبان میں بھی ہوتا ہے. شہد میں جتنی مٹھاس ہوتی ہے اس سے زیادہ مٹھاس زبان میں بھی ہوتی ہے, بس استعمال کا فرق ہے. لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفواحش ولا البذی, مومن کا تعارف حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کون ہوتا ہے, مومن کون ہوتا ہے, اس کی زبان سے سب سے پہلے زبان کا تعارف کرایا. نہ وہ تانا دیتا ہے, نہ وہ لعنت دیتا ہے, نہ زبان درازی کرتا ہے, نہ گالی گلوچ کرتا ہے. زبان اس کی بڑی سیدھی سادہ زبان, لعنت نہیں. تانا کسے کہتے ہیں؟ بات کو لپیٹ کے کہنا, تانا اسی کہتے ہیں, بات کو لپیٹ کے کہنا. جیسے میں نے آپ کو سنایا تھا ایک واقعہ, وہ نہیں تو وہ ہے. جیسے بادشاہ جو ہے رات میں گزر رہا تھا راستے میں, عادت ہوتی تھی جائزہ لے کیا ہو رہا ہے. ایک گھر کے اندر کچھ عورتیں بیٹھی کام کر رہی تھی, کرتے کرتے بادشاہ نے اچانک سنا وہ نہیں ہے. بادشاہ گھبرا گیا, وہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ پھر دوسری عورت کہنے لگی وہ تو ہے,
پریشان رہ گیا.
پھر تیسری بات کہنے لگی وہ جا رہا ہے.
بادشاہ پریشان,
سب سے پہلی عورت کہی وہ جا رہا ہے, دوسری عورت کہنے لگی وہ نہیں ہے, تیسری عورت کہنے لگی وہ تو ہے.
گھر نمبر نوٹ کر لیا اور صبح ہوئی اور اپنے داروغہ کو بھیجا جا کے ان کو پکڑ کے لاؤ.
تین عورتوں کو عدالت میں کھڑا کر دیا اور کہا رات میں کیا بات ہو رہی تھی یہ بتاؤ. اب تینوں آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور اس میں سے ایک عورت کہنے لگی یہ تو وہ ہے, یہ تو وہ ہے. دوسری کہنے لگی وہ تو ہے نہیں. پھر تیسری کہنے لگی وہ ہوتی تو وہ ہوتا, وہ ہوتا تو وہ ہوتا.
بادشاہ کو غصہ آیا, سوال کچھ اور کر رہے ہیں جواب بھی گوڑ وڑ.
کیا
بادشاہ نے کہا
کیا بات ہے, کل رات کیا بات ہو رہی تھی؟
لگے ہم تو کل رات یہ بات کر رہے تھے, ہم جو ہے کپڑا سی رہے تھے,
اچانک چراغ بجھنے لگا تو ایک عورت کہنے لگی وہ نہیں ہے, تیل نہیں ہے. دوسری کہنے لگی وہ جا رہا ہے, یعنی چراغ کی روشنی جا رہی ہے. تیسری کہنے لگی وہ تو ہے, یعنی تیل تو ہے پھر کیوں جا رہا ہے.
اچھا اب کیا تم نے کہا؟ بادشاہ کہنے لگی اچھا تم مجھے ہمیں لکھ کے دے دو کہ آپ ہمیں سزا نہیں دیں گے. بادشاہ سے گارنٹی لے لیا اور کہنے لگی ہم یہ کہہ رہے تھے,
ایک کیسا بادشاہ ہے جو عورتوں کی بات نہیں سمجھتا اور بادشاہ کرتے پھر رہا ہے, بادشاہ ہی کرتے پھر رہا ہے. تو ایک نے جو کہا یہ وہ ہے, یعنی یہ بیل ہے, بادشاہ تھوڑی ہے, عورتوں کی بھی بات سمجھ نہیں رہا, یہ تو بیل ہے. تو دوسری کہنے لگی وہ ہوتا تو وہ ہوتے, بیل ہوتا تو سینگ ہوتے. تو تیسری کہنے لگی وہ نہیں تو وہ ہے, چلو سینگ نہیں تو گدا ہے. بات کو لپیٹ کے کہنا اس کو کہتے ہیں تانا. یہ ایسا زہریلا اثر ہے کہ دلوں کو توڑ دیتا ہے, ہاں دلوں کو زخمی کر دیتا ہے. جراحات السنان لہلتیاں, شاعر کہتا ہے تلوار کا زخم سوکھ جا سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی سوکھ نہیں پاتا. اسی لیے معاشرے میں محبتوں کی فضا بنانے کے لیے یہ اللہ نے جیسے زبان بنایا اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا. یقول التی ہی احسن, اس زبان سے اچھی اچھی باتیں نکالو, اس سے معاشرے میں محبتوں کی فضا قائم رہتی ہے. اور اس کے مکمل آداب ہمیں بتائے کہ بات کیسے کریں, نئی بات خاموش رہیں, خاموشی پر فضیلت بتائی. تعلم الصمت کما تعلم الکلام, خاموشی سیکھو جیسے تم بولنا سیکھتے ہو. خاموشی بھی سیکھنے کی چیز ہے, بعض لوگوں کو بولنا سیکھنا پڑتا ہے, بعض لوگوں کو خاموشی سیکھنی پڑتی ہے. تو دوسری چیز ہے کہ زبان کا استعمال, جب زبان کا استعمال صحیح ہوگا تو لوگوں کے دل جڑیں گے, محبتوں کی فضا ہوگی. اور تیسری بات ہے او اصلاح بین الناس, آپس کی رنجشوں, آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑوں کو دور کرنے کا, مصالحت کرانے کا جذبہ ہو. یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہو, کہیں بھی کسی کے بارے میں اطلاع ملے کہیں آپس میں کچھ رنجشیں ہیں, فوراً ہمدردی کے جذبے کے ساتھ مصالحت کرانے کے لیے پہنچ جائیں. لیکن آج اس کے بالکل خلاف, 50 لڑانے والے ہیں تو ایک ملانے والا ہے. حالانکہ مصالحت کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, فرمایا سب سے بہترین افضل عمل نماز روزہ زکات, یعنی صدق نفلی, نفل نماز, نفل روزہ, نفلی صدقے سے افضل آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین. جہاں بھی تمہیں معلوم ہو جائے کہیں رنجشیں ہیں اس کو دور کرانے کی کوشش کرو. کیوں ہے؟ اس لیے کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ, آپس کا اختلاف, آپس کا جھگڑا یہ کیا ہے؟ دین کو مون دیتا ہے. آپس کا جھگڑا دین کو مون, دین کو موننے کا مطلب جو جذبہ دین پر چلنے کا دل میں ہوتا ہے وہ جھگڑے کی نحوست سے وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں بغض دل میں آتا ہے. اور یہ اختلاف اور جھگڑے اتنے خطرناک اور اتنی نحوست کی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے. کیا اثر پڑتا ہے؟ عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, تلاوت, جتنے انوارات ہمارے اندر آتے ہیں وہ سارے انوارات کو اختلاف جلا کے ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا موننے والی چیز، موننا کسے؟ دین کی برکتوں کو، دین کے انوارات کو، دین پر چلنے کے جذبے کو. اسی لیے نماز بھی ہو رہی ہے، اختلاف بھی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، جھگڑا بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جھگڑا بھی ہے. اسی لیے ہم ہر عمل کی لذت سے محروم ہیں، ہر عمل کی انوارات سے ہم محروم ہیں کہ دعاؤں میں کیا لذت، نماز میں کیا لذت. 20-20 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، اس پر کیسی لذت ہمیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ہے پیچھے. اسی لیے آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا مدینہ منورہ میں جو معاشرہ قائم ہوا تھا، وہاں اس معاشرے میں کبھی کسی کو پتا چلتا کہ آپس میں اختلاف ہے، فوراً پہنچ جاتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ پر جب ناجائز تہمت لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے قسم کھا لی کہ میں اپنے فلاں 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 رشتہ دار کو صدقہ نہیں دوں گا، اللہ کی طرف سے آیت اتری، یہ ہرگز یہ شائع نشان نہیں ہے، بلکہ انہیں صدقہ دو، انہیں معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سب سے بہترین عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کی صفائی ہو. پھر آپ نے فرمایا میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کی شکایت میرے دل میں نہ ہو. صاف کہہ دیتے کسی کی شکایت میرے پاس مت لاؤ. میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ سب کے بارے میں میرا دل صاف ہو. دلوں کی صفائی، صفائی قلوب، یہ بہت ضروری ہے، یہ معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ایاکم والظن ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله اخوانا. بدگمانی مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، کسی کا بھید مت ٹٹولو، کسی کی برائی، کسی کا بغض مت رکھو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. کیسے رہو؟ کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے جس طرح ہو اپنے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، کسی سے کچھ غلطی ہو جائے معاف. اسی لیے دوستو ہر وہ عمل جو دل کو صاف کرنے والا ہے شریعت نے اس کو عبادت بتایا ہے. سلام عبادت، مصافحہ عبادت، مسکرانا عبادت، حریہ عبادت، مہمان نوازی، دعوت دینا، گھر میں بلا کر کھلانا، یہ عبادت. یہ ساری عبادتیں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دل صاف. پیٹ پیچھے دعا کرنا مسلمان کے لیے عبادت کیوں؟ میں پیٹ پیچھے دعا، حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ سب سے پہلے اس کے لیے قبول کر. یہ تو مل رہا ہے لیکن اس غائبانہ دعا کے نتیجے میں ہمارا دل صاف ہو رہا ہے. علاج ہے، جہاں بیماری ہے اس کا علاج ہے. کسی کے بارے میں کوئی مرض آ گیا تو فوراً اس کا علاج یہی ہے کہ پیٹ پیچھے دعا شروع کر. یہ تین بنیادی باتیں اس آیت میں بتائی گئی. سب سے پہلے مدد کا، ہمدردی کا جذبہ ہو. دوسری بات کہ زبان ہماری سچ صحیح ہو. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ عز وجل، امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی. زبان بگڑی تو اللہ کی نظر سے گر گئی. اور تیسری بات کہ آپس کی رنجشوں کو، آپس کے اختلاف کو دور کرنا، مصالحت کرنا، یہ اس بات کی فکر. اس سے معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، ایک نمونے والا، ہدایت والا معاشرہ بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ جتنی باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ ہماری زبان کو درست فرما، ہمارے دل کو درست فرما. یا اللہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی اللہ کوتاہی کو اللہ دور فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کے پڑھنے اور سنانے کو قبول فرما، اس کا فہم ہمیں نصیب فرما، اس کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ قرآن زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے قرضوں کو ادا فرما، سب کی روزی میں برکت نصیب فرما، زندگی میں برکت نصیب فرما، صحت عطا فرما، ہمت اور طاقت عطا فرما. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت کی طرف قبول فرما. اے اللہ ہمیں، اے اللہ جو بھی جس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان رب